الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى آله. پروردگار عالم نے دین مومن کے ساتھ اپنی ہدایت کو ارسال فرمایا ہے اور اس ہدایت کو اتنی جامعیت کے ساتھ ارسال فرمایا کہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی چھوٹا سا پہلو بھی اس ہدایت سے استثنا نہیں ہے. لہذا آپ اور میں اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ اللہ نے اس بارے میں ہم سے کیا کہا ہے، ہم سے کیا چاہا ہے، تو یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہے. حتیٰ مختصر ترین مثالیں، مثال کے طور پر آپ چپل اتارنا چاہتے ہیں، آپ چپل پہننا چاہتے ہیں، آپ کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، اور کھانے پینے کے آداب، معاشرت کے آداب، ملنے جلنے کے آداب، ان تمام کے بارے میں پروردگار عالم نے تفصیلی رہنمائی ارسال فرمائی ہے، جہاں اس نے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے کہ اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہیں پر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس دین کو، خود دین کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. اچھا نظام صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو یہ بتائے کہ اس نظام کو استعمال کر کے کیا ملنا ہے، اچھا نظام وہ بھی ہوتا ہے جو یہ بتائے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. کیسے پہچانے کہ یہ خراب ہے یا صحیح ہے؟ آپ اور میں انسانی جسم کے ساتھ ایسا ہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک سائنس کا حصہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر جدوجہد کرتا ہے کہ انسان کا بدن کیسے صحیح رہے، اور سائنس کا بہت بڑا حصہ اس بات کے اوپر گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو اس خراب کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا انجام دینا ہوگا. ظاہر ہے اس کے اندر خرابی کی اصلاح سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خرابی کی نشانیاں کیا ہیں، کس طرح سے پہچانا جائے کہ کوئی چیز اپنے معمول سے باہر چلی جا چکی ہے. جس طرح ہمارے اور آپ کا بدن ایسا ہے، جس طرح دنیا کی کوئی بھی مشین اس طرح سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے دین کو بھی ہمیں ایسے ہی دیکھنا ہوگا. خدا نمتال نے جب اپنا دین بھیجا ہے، رہنما بھیجے ہیں، اس نے یہ نظام بھی بھیجا ہے کہ اس کی خرابی کو کیسے پہچانا جائے، پھر اس خرابی کا اصلاح کیسے کیا جائے. ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا اس عشر مجلس کے لیے، اس کا عنوان دینداری اور سیاست اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں چند اوقات عرض ہوئے. چند اوقات اس سلسلے میں بیان ہوئے تھے اور آج کوشش کریں گے کہ اسی موضوع کے اوپر مزید عرائض پیش کیے جا سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان ہوئی کہ رسول گرامی نے فرمایا کہ تین چیزوں کے بارے میں خوف زدہ ہیں. دین کی آفتیں تین قرار پاتی ہیں. ایک تو یہ کہ فقیہ فاجر ہو جائے اور حاکم جائر ہو جائے, ظالم ہو جائے, اور دین میں کوشش کرنے والا جاہل ہو جائے. فرمایا پھر دین اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے دیندار اور دین کے معاملے میں ایک بہت مناسب نفیس قول اور ہماری اور آپ کی زندگی سے بہت زیادہ مربوط قول مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط. ہمارا اپنا خیال ہے کہ معاشرے میں جب ہم اور آپ معصوم ہستیوں کے اقوال کو سنتے ہیں تو اس سے اس بات کی لذت حاصل کرتے ہیں کہ اس میں علم کتنا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے راستے کو طے کر رہے ہوتے ہیں. ہیں جو واقعا سنیں اور یہ طے کریں کہ اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے خیال میں یہ قول اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ صرف سننے پر نہ گزر جائیے, اس کو سنیے, عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. میرا اپنا خیال ہے, خود میں چونکہ ایک طالب علم ہوں علم دین کا, تو میرے لیے وہ قول بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے اس قول کے اندر جذابیت بہت زیادہ احساس ہوتی ہے جس میں علت بھی دی گئی ہو, وجہ بھی بیان کر دی گئی ہو, سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. ایک موقع پر مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اگر میرے سامنے کوئی انسان آئے اور اس کے اندر کوئی ایک اچھائی بہت زیادہ ہو تو میں اس کی برائیوں کے باوجود اس اچھائی کی وجہ سے اس انسان کو قبول کر لیتا ہوں. مثلاً ایک انسان میرے اور آپ کے سامنے آ جائے, اس کے اندر کیا ہی برائیاں ہیں, لیکن کوئی ایک اچھائی بہت زیادہ ہے. فرمایا میں اس اچھائی کی وجہ سے اس انسان کو قبول کر لیتا ہوں. فرمایا اگر دو برائیاں ہوں پھر قبول نہیں کرتا. اگر اس انسان کے اندر دو برائیاں ہوں پھر اس انسان کو قبول نہیں کرتا, اور سبب بھی بیان فرمایا. فرمایا اگر انسان بے عقل ہو یا بے دین ہو پھر اس انسان کو میں قبول نہیں کرتا. دو برائیاں اگر انسان کے اندر ہوں پھر اس کو قبول نہیں کرتا. میں اور آپ اس حدیث پر کیسے عمل کریں گے, اپنے دوستوں پہ دیکھیے, دوستوں میں دیکھیے کہیں ان دو بیماریوں میں مبتلا افراد آپ کے اور میرے اطراف میں جمع نہ ہو گئے ہوں. فرمایا اگر بے دین ہو میں قبول نہیں کرتا, بے عقل ہو میں قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی بے دین بہت عاقل ہو تب بھی میں قبول نہیں کروں گا, اور دیندار جاہل ہو, جتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو جاہل ہو اسے بھی قبول نہیں کروں گا. دو صفت میں سے کوئی ایک ہو فرمایا قبول نہیں کروں گا. کیوں قبول نہیں کروں گا؟ فرمایا کہ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا جو شخص جاہل ہوتا ہے وہ مردہ کی طرح ہے, جو شخص جاہل ہے وہ مردہ کی طرح ہے, اور مردوں کے ساتھ معاشرت کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی جس کے اندر عقل نہیں ہے, جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے, مردے کے ساتھ معاشرت کرنا ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے اب آپ اور میں مردے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, یعنی کوئی مردے کے ساتھ کلام نہیں کرتا معمولاً. اگر یہ احساس ہو کہ یہ مر گیا ہے زندہ نہیں ہے تو کلام نہیں کرے گا. پھر کیوں کلام نہیں کرے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ. مولا فرما رہے ہیں ہم مردوں کے ساتھ معاشرت نہیں کرتے, اور جس کے پاس عقل نہیں ہے جاہل ہے وہ مردہ ہے. دوسرا فرمایا بے دین کے ساتھ, جس کے اندر دین نہیں ہے اس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دین نہیں ہوگا تو نامنی ہوگی, اور نامنی کے ساتھ زندگی کا کوئی مزہ اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہتا. تو دو معیار ارشاد فرمائے, ایک عقل ایک دین, یہ دونوں ہوں آدمی قابل قبول ہے, یہ دونوں نہ ہوں پھر انسان قابل قبول نہیں ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنے اطراف میں دیکھنا چاہیے یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے یا سامنے والے معمولاً لوگ وہ ہیں جو اپنی عقل کے اندر بہت مشہور ہیں لیکن دین کے اندر بہت سست ہیں, بے دینی میں مبتلا. یا اگر دیندار ہیں تو مشکل یہ ہے کہ پھر عقل سے محروم, جہالت کے اندر گرفتار ہوگا. اسٹینڈرڈ کیا بنا؟ اسٹینڈرڈ یہ بنا کہ عقل بھی طاق ہو, دین بھی اچھا ہو. اگر یہ دو ہوں, اب میں اپنے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں, اگر کسی کو علی کا شیعہ بننا ہے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. شیعہ یا علی کو دو چیزوں کی ضرورت ہے, کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا پھر میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. اگر کسی کو امیر المومنین کے ساتھ رہنا ہے دنیا اور آخرت میں, شیعہ یا علی بننا ہے, علی کے ساتھ چلنے والا بننا ہے, ایک طرف سے عقل چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ دین چاہیے. اچھا, اگر کسی کو مولا امیر المومنین کا فرمان سمجھ میں آ جائے, اس کا مطلب یہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی جب تک صورتحال یہ ہے کہ لوگ عاقل ہیں اور بے دین ہیں, یا دیندار ہیں اور جاہل ہیں. اس کا مطلب ہے چیزیں اپنے صحیح رخ کے اوپر نہیں چل پائیں گی, معاشرے کے اندر افراتفری رہے گی. ایک افراتفری یہ ہے کہ لوگ مردہ ہو جائیں گے, دوسری افراتفری یہ ہے کہ پھر معاشرہ بے امن ہو جائے گا, اس کے اندر نام نہیں رہے گی, اس کے اندر زندگی کی لذتیں, مولا کے بقول زندگی کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. اچھا, جاہل کو مردہ کیوں تعبیر کیا امام نے؟ مردہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مردہ وہ ہوتا ہے, اپنی اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ جس طرف دھکیلنا چاہیں دھکیل دیا جائے گا. نہیں معلوم آپ نے کبھی کسی مردے کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی ہے؟ مردے کو غسل دینا ایک سعادت کا کام ہے, ہم لوگ کیا اس کو کم سمجھا جاتا ہے, نہیں معلوم کیوں ایسا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ثواب بہت بیان کیا اس کے لیے, شاید اس وجہ سے ہم لوگ جس چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں اس کو بالآخر کچھ کم کر کے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ عمل اچھا عمل ہے, اگر آپ کو کبھی موقع ملے, چاہے ساتھ کھڑے ہونے کا ہی موقع کیوں نہ ملے, تو آپ ساتھ کھڑے ہونا پسند کر دیجئے. انسان کی نفسیات پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے, دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے. مردہ اس لیے تعبیر کیا ہے, جب مردہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو غسل دیا جاتا ہے, تو آپ ایک عجیب حالت دیکھیں گے. اگر مردے کو کروٹ دلانی ہے, آپ نے کروٹ دلائی, ایک ہاتھ پیچھے رہ گیا, مردہ تو نہیں لا سکتا, آپ کو اٹھا کے لے کے جانا ہے. جاہل انسان ایسا ہی ہے, معاشرے کے اندر ایک فضا چلتی ہے, جاہل یہ نہیں سوچتا مجھے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے, چل گئی تو چل نکلے گا, اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ جب چل ہی رہا ہوں تو سب کچھ لے کر چلوں, پھر کچھ رہ جائے یا نہ رہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جاہل ہے, جاہل مردہ کی طرح ہے. اب وہ معاشرہ جو مردہ معاشرہ ہو, وہ کون سا معاشرہ ہے؟ وہی جو جاہل معاشرہ ہے. جو جاہل معاشرہ ہے وہ مردہ معاشرہ ہے. مردہ معاشرے کی نشانی کیا ہے؟ اس کو جو کوئی کچھ دے دے یہ لے لے گا, سوال نہیں کرے گا مجھے کیوں دیا جا رہا ہے. اس کو بے پردگی دی جاتی ہے, لے لیتا ہے. اس کو دنیا کی کوئی ثقافت میں سے تہوار دیا جاتا ہے, یہ لے لیتا ہے. کیوں؟ اپنی عقل سے محروم ہے. جس طرف دھکیلنا چاہو, ایک اور قول کے مطابق ہیما جن رعا, پانی کے اطراف میں اگنے والے گھاس کی طرح ہے, جہاں ہوا چلتی ہے اسی طرف بہہ جاتا ہے. یہ مردہ معاشرہ ہے. مولا فرمارے مردہ معاشرے کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی, اس کے ساتھ معاشرت ممکن نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں جاہل معاشروں کے اندر امیر المومنین کی حکمت کام نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ حکمتوں کو جانتے ہیں, حکمت ہمارے پاس ہے. کس کے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کے اندر, کم از کم شہروں کے اندر رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں میں کوئی ہوگا جس کے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہوں. کتاب ہے, مولا کی حکمت سے ابھی بھی آ رہی ہے. کیوں؟ اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لا رہے. اگر اپنی عقل کو بروئے کار لائیں اور یہ کام اچھی سطح پر انجام پا جائیں, تو مولا کی حکمتیں معاشرے کے اندر نظر آنی چاہیے. بس ایک قول کے اندر ارشاد فرمایا کہ عاقل انسان چاہیے, دیندار انسان چاہیے, وہ اس کام کو نپٹا سکتا ہے. ایک اور قول کے اندر ارشاد فرمایا اس شخص کا دین نہیں ہے جو تین انسانوں کی اطاعت کر رہا ہو. انسانوں کی کیفیتیں بتائیں. فرمایا اگر کوئی انسان اس قسم کے افراد کی اطاعت کرے اس کا دین نہیں ہے. اب سوچیے جو روایتیں ہوتی ہیں کہتی ہیں دین نہیں ہے, یہ کس قسم کی روایتیں؟ یعنی یہ روایت کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا, قرآن پڑھ رہا ہوگا, سارے کام کر رہا ہوگا, لیکن جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کو دیکھو وہ کیسا ہے, اس سے پتا چلے گا اس کا دین ہے یا نہیں ہے. مثال پہلے میں اس کی مثال دوں جو میرے اور آپ کے سامنے بہت واضح ہے. مثلا ہم اور آپ کسی دین کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا مذہبی پیشوا گھوڑ دوڑ کا ماہر ہے, گھوڑے پالنے کا ماہر ہے, تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عجب دین ہے, عجب بے عقلی کا دین ہے کہ دیندار لوگ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ گھوڑے دوڑا رہا ہے, وہ ریس کورس کا میدان میں ہے, اس کے باوجود اس کی پیروی کر رہے ہیں. یہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں. اب آئیے تھوڑا سا اور اس طرف سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث مکمل پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. یعنی دین کی بے اخلی اس سے زیادہ کیا نکلے گی کہ ایک دین ایسے شخص کے پیچھے چل نکلے. ظاہر پھر اس دین کے ساتھ کیا ہوگا, وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا, وہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں. حدیث نے فرمایا اس شخص کا دین نہیں ہے جو اطاعت کرے, فرما برداری کرے ایک ایسے شخص کی جو خود خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. معلوم ہے کہ خدا کے لیے نافرمان ہے لیکن لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں, کس نام پر؟ دین کے نام پر. فرمایا اس شخص کا پھر کوئی دین نہیں ہے. مثلا مجھ جیسے دین کے طالب علم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس محلے کے لوگوں کا دین ہے یا نہیں ہے, تو مجھے کیا دیکھنا ہوگا؟ مجھے دیکھنا ہوگا ان کا دینی رہنما کیسا ہے. اگر دیکھتا ہوں وہ نافرمان ہے خدا کا اور یہ لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا دینی رہنما ہے, اس کا مطلب ہے اس علاقے میں دین ختم ہو چکا ہے, ان کا دین ختم ہو چکا ہے. پھر کوئی کہے کہ نہیں دین ہے, نماز پڑھ رہے ہیں ابھی بھی, کچھ عبادات انجام دے رہے ہیں, تو مجھے کہنا پڑے گا یہ دین کے نام پر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں, اصل دین جا چکا ہے ان کا, اصل دین جا چکا ہے. بس پہلی کیٹیگری حکم فرمائی, فرمایا جو شخص اطاعت کرے ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا نافرمان ہے, اس کا مطلب ہے اس کا دین ختم ہو چکا ہے. دو اور فرمائے, ایک ایسے شخص کی اطاعت کرے جو خدا وند متعال کے اوپر بہتان لگاتا ہے. خدا پہ بہتان لگاتا ہے کیا مطلب؟ جو خدا نے نہیں کہا اپنی طرف سے کہتا ہے یہ خدا نے کہا ہے. بہترین مثال اس کی یہودیت ہے, بہترین مثال یہودیت ہے. مثلا قوم یہود میں سے کوئی ایک آدمی ہمارے سامنے لایا جائے, ہم سے کہا جائے اس نے اللہ کی عبادت 100 سال کی ہے, لیکن یہ مطیع و فرما بردار ہے ان لوگوں کا جو قرآن کے بقول اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, تو ہم کہیں گے یہ لوگ بے دین ہیں, چاہے انہوں نے 100 سال عبادت کی ہو. کیوں؟ جو اللہ نے نہیں کہا یہ بہتان لگا کے کہتا ہے خدا نے کہا ہے, اور یہ قوم پھر بھی اس کی پیروی کر رہی ہے. تو خدا پر بہتان لگانے والے کی اگر کوئی پیروی کرے, اس کا مطلب ہے اس قوم کا دین ختم ہو چکا ہے. دوبارہ میں عرض کروں گا, دینی طالب علم ہونے کے ناطے اگر میں ایک ایسے محلے میں پہنچوں جہاں لوگ پیروی کر رہے ہیں ایک شخص کی دین کے نام پر, جبکہ جانتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, خدا پر جھوٹ بولتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کا دین ختم ہو چکا ہے. آخری کیٹیگری, فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی پیروی کرے اور وہ شخص اللہ کی بعض نشانیوں آیات کا انکار کرتا ہو, پھر بھی کہیں ہمارا دینی رہنما ہے, اس کا مطلب ہے ان کا دین ختم ہو چکا ہے, اس کا مطلب ہے دین ختم ہو چکا ہے. مثلا سادہ سی بات ہے, قرآن کریم نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ واتوا الزکات, نماز پڑھو زکات ادا کرو. ایک آدمی کھڑے ہو کر کہے میں نماز نہیں مانتا اور دوسری قوم اس کی پیروی کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے ان کا دین ختم ہو چکا ہے, ان کے دین میں اب کچھ نہیں بچا.
محمد
اس روایت کے تحت اگر مجھے اور آپ کو اپنا دین بچانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہم دین کے نام پر پیروی کس کی کر رہے ہیں, اطاعت کس کی کر رہے ہیں. اگر وہ جگہ ہی صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہم دین سے محروم ہو چکے, نعوذ باللہ تعالی, اس کا مطلب ہے وہ قوم دین سے محروم ہو چکی ہے. ایک اور نشانی مولانا نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی, ختمی مرتبہ سے روایت منقول ہے, درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اگر کوئی امت ظالم کو ظالم نہ کہے, سمجھ جاؤ ان کا دین ختم ہو چکا ہے. اگر کوئی امت ظالم کو ظالم نہ کہے, سمجھ جاؤ ان کا دین ختم ہو چکا ہے. اب آپ کے سامنے بہت سارے معیار آ گئے اور یہ روایات آپ کے سامنے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت نفیس کتاب جو اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے, میزان الحکمت, میزان الحکمت چند جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اس میں جلد سیووم میں تیسری جلد کے اندر دین کے نام پر اگر آپ روایات کا مطالعہ فرمائیں تو یہ جتنی روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یہ اردو زبان میں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی. مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امت ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دے, سمجھ جاؤ ان کا دین ختم ہو چکا ہے, اب ان کے دین میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا براہ راست تعلق ظلم اور عدل کے مسئلے سے ہے. دین کیا چاہتا ہے, یہ بنیادی سوال ہمارے اور آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے جب ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. اب دین کیا چاہتا ہے, چند جملات میں, چند نکات کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. یعنی ہمارے اور آپ کے سامنے ایک بنیادی سوال ہونا چاہیے. فرض فرمائیے میری عمر 30-40 سال, بالغ ہوئے ہوئے 15-20 سال 30 سال ہو چکے ہیں. اتنی مدت میں نے اللہ کے تمام احکام کو انجام بھی دیا ہے جتنا میں سمجھ پا رہا تھا. اب اپنے آپ سے مجھے پوچھنا چاہیے خدا نے دین کے ذریعے سے دراصل کیا چاہا ہے, فرد کے لیے کیا چاہا ہے, معاشرے کے لیے کیا چاہا ہے. کیوں یہ سوال بنیادی اہمیت کا حامل ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں مجھے اپنی فطرت سے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ صحیح نہیں ہو رہی ہیں. مثلا پاکستان کی مثال, کسی اور ملک کی مثال دینے کا کیا فائدہ, اپنے ملک کی مثال دیتے. مثال کے طور پر ہم اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, کیا اس ملک کے اندر مسجدیں کم ہیں؟ میرے خیال میں کسی کو اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اگر عمارت کے نام پر کوئی چیز بہت ہے تو وہ مسجد ہے. ہر علاقے کے اندر ہے اور ہر محلے کے اندر ہے, اور بعض جگہ تو شاید ایک ایک محلے کے اندر اتنی ہے کہ اس کے اندر تمام لوگوں کو جو مسجد کے اندر آتے ہیں ایک مسجد میں جمع کریں تو وہ بھی نہیں بھرے گی, تب بھی چار چار موجود, مسجد بہت. اس معاشرے میں دین کے نام پر کم کیا ہے؟ کیوں یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کم کیا ہے؟ یہ بات قطعاً ہے کہ دین یہ سوسائٹی نہیں چاہتا تھا, دین یہ معاشرہ نہیں چاہتا تھا. اس معاشرے میں کیا خرابی ہے, کیا خرابی اس معاشرے کے اندر؟ ہاں اس معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جن کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں خدا یہ معاشرہ نہیں بنانا چاہتا تھا. اگر ہم یہ کہیں نا سب کچھ صحیح ہے, دین اس کے دین میں کوئی خرابی نہیں ہے, جیسے کہ مثلا کبھی کبھی یہ بات کی شروع کی جاتی ہے تو سامنے والا فوراً کہتا ہے کہ ہم صدیوں سے دیندار ہیں, ہمارے اجداد بھی دیندار تھے, ہم بھی دیندار ہیں, ہمارے دین کے اوپر کوئی گفتگو نہ کی جائے. جواب ہمارا یہ ہے کہ کیا خدا یہی بنانا چاہتا تھا جو ہم نے بنایا؟ دو راستے, یا کہو خدا کا آئیڈیل جو معاشرہ بننا تھا وہ یہی تھا جو ہمارے پاس ہے, تو معاملہ ختم ہو گیا. اصل اگر خدا کا آئیڈیل معاشرہ یہ معاشرہ ہے تو اس سے بہتر معاشرے اور موجود ہیں, پھر خدائی نظام کیسا ہے یہ, پھر یہ خدائی نظام کیسا ہے؟ اور اگر خدا یہ نہیں بنانا چاہتا تھا تو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا اس میں کمی کیا ہے جو یہ اس جگہ پہنچ گیا ہے. قطعاً دوسری بات ہے, خدا یہ معاشرہ بنائے گا؟ خدا اپنا دین پیش کرے گا, 1,24,000 انبیاء آئیں گے, معصومین علیہ السلام جانوں کی قربانیاں دے رہے ہوں گے اس کو بنانے کے لیے؟ نہ اس حصے کی بات کر رہا ہوں جو اہل بیت کو امامت کے حد میں نہیں مانتا, اس حصے کی بھی بات کر رہا ہوں جو امامت کے حد میں مانتے ہیں. یہ بنانا تھا اہل بیت نے جس کی خاطر قربانیاں دی تھیں؟ تو ہم قطعاً سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں بننا تھا, اس سے بہتر کچھ بننا تھا. کیا بننا تھا؟ وہ سب سے پہلا کام ہمارے خیال میں ہم اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے, پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذہنی زندگی گزارتے ہوئے, وہ یہ کہ دین کے اصلی ہدف کو سمجھنے کی کوشش کریں, دین میں اصل کیا ہے. اب دیکھیے چند مثالوں سے شاید اس کی تشریح کی جا سکے. ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہے, اپنے گھر کے اندر انتہائی زیادہ جھگڑالو ہے, دین یہ پرسنالٹی بنانا چاہتا تھا؟ آپ اور میں بلا تعامل کہیں گے نہیں, دین یہ نہیں بنانا چاہتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اس کی نماز نے فائدہ نہیں دیا. ایک معاشرے کے اندر نمازیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوریاں بھی بہت ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے اس معاشرے کو اس نماز نے فائدہ نہیں دیا. یا میں اگر اس طرح سے کہہ دوں کہ خدا ایسی نماز دیندار کو نہیں دینا چاہتا تھا جیسی اس نے لی ہوئی ہے, اس کا مطلب اس کی نماز بھی گئی، اس کی نماز بھی صحیح نماز نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر میں ایک معاشرے کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کثرت سے دیکھوں لیکن دلوں کو دور دور دیکھوں تو میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ یہ اہل بیت کا صحیح ذکر کرنے والے لوگ نہیں.
اور محبت والے محبت سلام
اللہ
اگر یہ واقعاً اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہوتے، واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھنے والے ہوتے تو کیا اہل بیت نے ایسے شیعہ بنانا چاہے تھے جن کے دل کھچے میں ہوں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں، جو اپنے دین کے نام پر قربانی نہ دے سکیں؟ تو ہم یقیناً جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے ایسے مومن بیان کیے ہیں صفات مومن کے اندر جو یقیناً آج کی آبادیوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے. اب اپنے آپ سے بار بار سوال کرنا پڑے گا، دین اصل میں کیا بنانا چاہتا ہے تمام کاموں کے پیچھے؟ یا تو کوئی یہ کہے یہی کام ہدف ہیں، یہی ہدف ہیں. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے آئے اور کہے کہ بھائی آپ کچھ اور نہ ڈھونڈیں، یہی کہ انسان پانچ وقت نماز پڑھ لے، یہی اللہ کا ہدف ہے. تو میں اس سے کہوں گا کہ رسول خدا نے اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی بیان کی ہیں. مثلا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھ دی، فرمایا جو شخص ظالم کو ظالم نہ کہے اس کا دین نہیں ہے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز نہ پڑھے ظالم کو ظالم کہے اب اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، ظالم کو دیکھو، ظالم کو ظالم کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، وہاں سے دیکھنے کی کوشش کرو. یعنی جمع کرتا ہوں، مطلب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عبادات انجام دیتا ہے، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، ظالم کے ساتھ محبت بھی کر رہا ہے، قبول ہے اللہ کے رسول کو؟ فرمایا نہیں. ایک اور روایت، انتہائی صریح روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں، بہت خوبصورت روایات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، آپ ضرور دیکھیے گا. فرمایا جو شخص دین کی خاطر دوستی اور دین کی خاطر دشمنی نہ کرے اس کا دین نہیں ہے. اب دیکھیں معیار کہاں پہنچ گیا. پہلے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتایا کہ جو شخص نافرمان کی اطاعت کرے اس کا دین نہیں ہے، جو بہتان لگائے اطاعت کرے اس کا دین نہیں ہے، جو خدا کی آیات کی تکذیب کرے اس کا دین نہیں ہے، پھر فرمایا جو ظالم کو ظالم نہ کہے دین نہیں ہے. آخر میں آ کر ایک قانون دے دیا، قانون یہ دیا جس کی دوستی اور دشمنی دین سے نہ ہو اس کا دین نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، میں تمام عبادات انجام دیتا ہوں، جب باہر معاشرے میں جاتا ہوں تو جن سے دوستی کرتا ہوں وہ دین کے نام پر نہیں ہے، کسی اور چیز کے نام پر ہے. اس کا مطلب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اچھا تو پھر یہ عبادات کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنی تسلی اور تشفی کے لیے چند عبادات بھی انجام دیتا ہے، اپنے نفس کو اور اپنی فکر کو مطمئن کرنے کے لیے چند عبادات بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اس بہانے میں جنت میں بھی چلا ہی جاؤں گا. فرمایا تمہاری دوستی اور دشمنی، لہذا ایک اور روایت کے اندر فرمایا افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، بافضیلت ترین سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل یہ ہے کہ محبت اللہ کی خاطر کرو، دشمنی بھی اللہ کی خاطر کرو.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اتنی ڈھیر روایات سننے کے بعد اب آپ کو اور مجھے اس خرابی کو پہچاننے میں آسانی ہوگی جو ہمارے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. کچھ حصے میں دوستی اور دشمنی دین کے نام پر ہے، اور کچھ حصے میں دوستی اور دشمنی صرف اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے نام پر، یعنی اپنی خواہشات نفسانیہ کے نام پر. مثال عرض کر دیتا ہوں، اور مثال کے طور پر صاحب کچھ لوگوں نے مثلا اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر ایک خاص طرز عمل رکھتے ہیں، مثلا مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ کہے ان ایام عزا میں کوئی خوشی مناؤ، ہم اور آپ نہیں منائیں گے، قطعاً نہیں منائیں گے. کیوں نہیں منائیں گے؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا ہے کہ جب اہل بیت خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، اور جب وہ مغموم ہوئے، غم میں ہوئے، ہم خوشی نہیں منائیں گے. تو دوستی اور دشمنی طے کی حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر، 2 مہینے 8 دن خوشی نہیں منائیں گے، غم منائیں گے، اس کے بعد اگر کوئی خوشی منانی ہوئی تو خوشی منائیں گے. یہ تو کام بالکل صحیح انجام پا گیا. دوستی اور دشمنی اللہ کے نام پر ہو گئی، خوشی اور غم اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر. اب سوال یہ کہ جب خوشی منائیں گے اب بھی اہل بیت کے نام پر ہے؟ یہاں سے ہماری زندگی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب میں اور آپ اگر اس روایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو شخص دین کے نام پر دوستی نہ کرے، جو شخص دین کے نام پر دشمنی نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم یہ کہہ پائیں گے کہ 2 مہینے 8 دن یہ دیندار ہے، باقی حصے میں اس کا دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے، یہ شخص ان کو قبول نہیں ہے. اچھا اب آئیے اس 2 مہینے 8 دن پر. صاحب 2 مہینے 8 دن ایام عزا ہیں، اگر کسی کو کسی خوشی کے موقع پر بلایا جائے وہ نہیں جائے گا، اور حق ہے کہ نہ جائے، چونکہ اہل بیت غم میں ہمیں خوشی منانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اپنی تقریب میں، اپنی خوشی اور غم میں اہل بیت کا ماننے والا ہے، صبح سے شام تک کس کا ماننے والا ہے؟ جب یہی آدمی جو رات کو کسی غم میں خوشی کے موقع کو قبول نہیں کرتا، صبح سے شام تک جب کماتا ہے تو کس کی خوشی کو قبول کر رہا ہوتا ہے؟ اس وقت کس کی خوشی کو قبول کرتا ہے؟ اس وقت پھر کچھ دیر کے لیے یہ دین کے سوال کو بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پھر وہ ٹائم ہے جس میں میری مرضی چلے گی. روایت کیا کہہ رہی تھی؟ اس شخص کا دین نہیں ہے جو دین کی خاطر دوستی اور دشمنی نہ کرے. اب سوال یہ کہ اس شخص کا دین کتنی دیر کے لیے ہے؟ اس شخص کا دین 2 مہینے 8 دن ہے، صرف مغرب سے لے کر سونے تک، ماں بقی میں کوئی فکر نہیں ہے. یہ دین چلنے کے قابل ہے؟ یعنی میں نہ کہوں کہ دین چلنے کے قابل ہے، اس ٹائپ کی دینداری چلنے کے قابل ہے؟ کیونکہ دین کو اپنی جگہ پر وہی ہے جو نبی لے کر آئے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. دینداری ہوتی ہے جس کے اندر مختلف اقسام بن رہی ہوتی ہیں. یہ دینداری چلنے کے قابل نہیں ہے. تو کون سی دینداری چاہیے؟ بہت سادہ سے مطلب ہے، دینداری وہ چاہیے جو صبح سے لے کر رات تک دین کے نام پر لے کر چلے. دینداری وہ چاہیے جو 2 مہینے 8 دن نہ لے، 12 مہینے انسان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر لے کر چلے. جس دن میں اور آپ اس مقصد تک پہنچ گئے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں فیصلہ بس دین کرے گا، اس موقع پر یہ دین سنبھلنا شروع ہو جائے گا. اچھا اب کچھ کاموں میں پھر آسان ہے. مثال کے طور پر آج آپ نے خوشی منانی ہے نہیں منانی، آپ نے 2 مہینے 8 دن کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیا، ملتوی کر دیا، یہ کام آپ نے کر ڈالا، خدا آپ کو جزائے خیر دے، اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ دے، لیکن ذرا سا صبر فرمائیے گا. یہ کام مشکل تھا؟ آج ہی کے دن اگر صبح کو کوئی اور ایسا کام کیا جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں ترک کیا تھا؟ اس کو کیوں نہیں ترک کیا؟ ہاں اب پھر ایک اور خطرہ سامنے آنا شروع ہو گیا. ایک اور خطرہ سامنے آنا شروع ہوا جو درحقیقت قانون دے رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ موقع پر اطاعت کرتے ہیں اور کچھ موقع پر نافرمانی. اب خطرناک بات یہ بنتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں پر زندگی کے اہم فیصلوں کا تعلق ہو وہاں اطاعت نہیں کرتے، اور نعوذ باللہ جہاں زندگی کے غیر اہم فیصلے ہیں وہاں اطاعت کر لیتے ہیں. مثلا آج کل کی مادی دنیا میں اہم ترین فیصلہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے کمائی کے اوپر. یعنی اگر مجھ سے یہ کوئی کہے آج کے زمانے میں دیندار کی پہچان بتاؤ، تو میں اس سے کہوں گا دیندار کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ رزق حرام اپنے گھر میں نہیں لائے گا، حرام اپنے گھر میں نہیں لائے گا، پہلی پہچان یہ ہونی چاہیے. دوسری پہچان کیا دیں گے آج کے زمانے میں، چونکہ مشکل اور آسان کو تقسیم کر رہا ہوں، دوسری پہچان یہ دوں گا کہ وہ اہل بیت کے دشمنوں کو صراحت کے ساتھ دشمن کہہ سکے گا، یہ دیندار کی نشانی ہوگی. اگر یہاں پر مصلحت پسندی سے کام لے رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی دینداری میں کم سے کم مجھ جیسے کوئی شک ہے، یہ دینداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے روایت کے عین مطابق. روایت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر تم دیکھو میری امت ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہی، سمجھ جاؤ ان کا دین ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ دینداری کی مشکل ہے. اب اگر میں اور آپ اصلاح چاہتے ہیں کہاں سے شروع کریں؟ اس بنیادی اصول سے شروع کریں کہ زندگی کے کسی بھی حصے کو دینداری کے دائرے سے باہر نہ نکلنے دیں، زندگی کے کسی بھی حصے کو دینداری سے باہر نہ نکلنے دیں. کیونکہ اگر آپ نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یقیناً وہ جو نامعقول حصہ ہے وہ دینی حصے کے اوپر غالب آئے گا، اس کو کہیں نہ کہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا. بس ایک بنیادی اصول کے ساتھ آگے بڑھیے اور اس میں چند بنیادی کاموں کی طرف توجہ دیتے چلے جائیے، انشاءاللہ مشکل حل ہونے کی طرف جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک اصول اختیار کیا. ہم دینداری کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے کہ ہم نے ایک اصول اختیار کیا کہ زندگی میں ہمیشہ دین کا ساتھ دیں گے، جو دین کہے گا وہ کریں گے، جو دین منع کرے گا اس سے باز آ جائیں گے. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ آپ شروع کر دیجئے. یعنی میں بعض اوقات بعض چیزوں کے سلسلے میں سوچتا ہوں کہ ہم اور آپ بعض ایسی چیزوں پر معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں جن کے اندر ہم تقریباً بے بس ہیں، لیکن اعتراض کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لہذا بولتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ ہفتے پہلے اتنا ظلم ہوا دنیا کے اندر، وہ اسرائیل کی غاصب حکومت گئی فلسطین کے اوپر، انہوں نے حملہ کیا، مظلوم انسانوں کو کچل دیا. ہم نے اور آپ نے اعتراض کیا، بجائے اعتراض کیا مظلوم انسانوں کا ہم اور آپ ساتھ نہیں دیں گے تو کون ساتھ دے گا پھر؟ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی شہرت نہ بنی کہ یہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر کس کی شہرت بننی چاہیے؟ بحمد اللہ رب العالمین اتنے اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے اندر فعال تھے کہ جب آواز اٹھانے کی بات آئی تو دنیا کی واحد حکومت جو آواز اٹھا رہی تھی وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی حکومت تھی، اور باقی تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے سروں کو زمین پر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے. صرف اہل بیت کے چاہنے والے تھے جو ان مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھا رہے تھے. سرخرو ہوئے ہم اس معاملے کے اندر، لیکن اس جگہ ہم نے آواز اٹھائی جس میں گھر سے ہم ظاہری طور پر بے بس تھے، لیکن ہم نے آواز اٹھائی، اس میں ہم نے اچھا کام کیا. بعض جگہ مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتی جہاں ہم بے بس نہیں ہیں، با ارادہ با اختیار ہیں، خود غلطی کرتے ہیں، وہاں دین کے نام پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہاں دین کے نام پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ مثلا اگر مجھے اور آپ سے کہا گیا کہ ہم اور آپ کفر کے خلاف بولیں، ظلم کے خلاف بولیں، ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھی اور بالکل صحیح سمجھی کہ ہم آواز اٹھائیں، نہ اگر یہ شرعی ذمہ داری انجام دیتے تو ہم لوگ اپنے اندر خود مجرمانہ غفلت سے دوچار تھے. لیکن مجھے تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم ظلم کے خلاف کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے موقع پر کسی نہ کسی محاذ میں خود ظلم کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہماری تاثیر کم ہے. کیوں؟ خدا نے مثال نے ہمیں ایک عجیب منظر دکھایا، ہمیں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا. وہ یہ کہ گزشتہ 30-35 سال میں کچھ اہل بیت کے چاہنے والے وہ تھے جنہوں نے دنیا کے بدترین کفر اور منافقت کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دے دی، اور 30 سال سے ہم اپنے لیے جانوں کی پناہ طلب کر رہے ہیں اور ہمیں جان کی پناہ نہیں مل رہی ہے. کیا ہم عدد میں کم تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم بحمد اللہ رب العالمین عدد میں اس گروہ سے کہیں زیادہ ہیں جس نے اپنے اجتماع کے ذریعے سے اسرائیل جیسی طاقت کو شکست دی. ہم عدد میں ان سے کہیں زیادہ ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 30 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا منسجم کیا کہ دنیا کے بدترین کفر کا مقابلہ کیا، اور گزشتہ 30 سال کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا متحد نہیں کر سکے کہ اپنی جان کے لیے امان حاصل کر لیں؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے دین کو تقسیم نہیں کیا، زندگی کے ہر فیصلے کے اندر دین کو حاکم کیا، ہم نے دین کو تقسیم کیا. نہ کہ جن کے ہم معتقد تھے ان کے دینے میں کوئی کمی تھی، ان کے دینے کے نتیجے میں وہ مٹھی بھر اتنے طاقت ہو گئے، ہم کیوں نہیں ہو سکے؟ ہم نے کیوں نہیں مانگ لیا؟ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے. یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے اندر حب اہل بیت کی کمی ہے. میں آرام سے سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے مراسم کے اندر شرکت کرے تو قطعاً کہہ سکتا ہوں کہ جتنی جذباتیت اور جتنا اہل بیت سے والہانہ لگاؤ ہمارے اندر ہے شاید دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں ہے, بلا شک و شبہ, صرف ایک مشکل کے ساتھ. ان کے اندر جذباتیت اور والہانہ لگاؤ کم ہو یا زیادہ ہو, وہ زندگی کے ہر پہلو میں اہل بیت کا حکم ڈھونڈ رہے ہیں. ہم اپنے تمام تر جذبات اور والہانہ لگاؤ کے ساتھ صبح کو اٹھنے کے بعد پھر اہل بیت کا حکم تلاش نہیں کر رہے. ہم شبوں میں معتقد ہیں اور صبح میں نعوذ باللہ تعالی لا تعلق بن جاتے ہیں. وہ شب و روز ہر وقت معتقد ہیں. بس اگر کوئی اس نظام کو تبدیل کرنا چاہے تو کیا کرے, دین کے اہداف کو حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے, مجھے دین دو حصوں میں چاہیے یا پوری زندگی پہ چاہیے؟ اگر پوری زندگی پہ دین چاہیے, زندگی کے ہر فیصلے کے بارے میں دین سے پوچھنا شروع کر دیجئے. یہ آپ کا اور میرا حال ہے. جس دن میرے اور آپ کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں اور آپ زندگی کے ہر فیصلے میں دین سے پوچھنا شروع کر گئے, اس دن دین کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اس دن دین کی تمام تر برکتوں سے ہم سرفراز ہونا شروع ہو جائیں گے. مجھے نہیں معلوم ہم اور آپ اس بات کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے. اگر پاکستان میں رہنے والا ایک عام آدمی رزق کے معاملے میں مشکل سے دو چار ہے, آپ اور میں بھی مشکل سے دو چار ہیں. اگر وہ پرسکون نہیں ہے, میں اور آپ بھی بے سکون ہیں. اگر اس کی زندگی کے اندر کچھ گھریلو مسائل ہیں, چپکلش ہیں, میری اور آپ کی زندگی میں گھریلو مسائل اور چپکلش ہیں, پھر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا, ہم نے حب اہل بیت سے کیا حاصل کیا اور کیوں حاصل نہیں کیا؟ ان کے در سے جو کوئی مانگتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے, ہم کیوں محروم رہ گئے؟ ہم نے کیوں نہیں حاصل کیا؟ سادہ سی وجہ مجھے صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ در حقیقت ہم نے کچھ جگہوں پہ حاصل کیا اور بعض جگہوں پہ منمانی کی ہے. اگر ہم نہ کرتے وہاں پر بھی طلب کر لیتے, وہ ہمیں بھی سرفراز کر دیتے, وہ ہمیں بھی کسی مقام پر پہنچا دیتے. آج کتنا اچھا لگتا ہے میں اور آپ جب دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی مثال کے طور پر سید حسن نصر اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, ہمارا اور آپ کا سر کچھ نہ کرنے کے باوجود فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں, ہمارا اور اس کا بھی ایک تعلق ہے, یہ بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے, ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یہ فخر اور سر بلندی ہمیں نہیں چاہیے؟ یہ عزت ہمیں نہیں چاہیے؟ آج ہم ان کو جنازے بھی اٹھاتا دیکھتے ہیں تب بھی ہم فخر کر کے کہتے ہیں کہ یہ جنازے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ عزت ہے, یہ بے عزتی سے نہیں اٹھا رہے. ہمیں یہ عزت کیوں نہیں چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا ہمیں جان کی امان ملے اس کے بعد ہمارے جنازے نہ اٹھیں, میں کہہ رہا ہوں ہماری جان جائے لیکن عزت اور فخر کے ساتھ جائے, بزدلی اور شکست کے ساتھ نہ جائے پھر. اور اگر جان ہی دینی ہے تو پھر عزت سے کیوں نہ دیں؟ اگر یہی طے ہوا ہے کہ مجھے اور آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان, کوئٹہ, پارا چنار اور پاکستان کے کونے کونے کے اندر جان دینی ہے, تو عزت سے کیوں نہ دیں پھر؟ کم سے کم اپنے اندر تو سرخرو رہیں گے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. کب یہ کام حاصل ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت حاصل ہوگا جب میں اور آپ اپنے دین کو حاکم کر دیں گے, دین کی حکومت کو قبول کر لیں گے. ابھی بھی اگر دین کی حکومت کو قبول نہیں کیا تھا تو کون سے دنیا کے خزانے مجھے اور آپ کو مل گئے تھے؟ اگر پورا پاکستان فقیر ہے تو ہم بھی فقیر ہیں. اگر پورا پاکستان میں نام نہیں ہے, ہمارے اندر بھی نام نہیں ہے. کاش ہم اپنے دین کے اوپر قربانی دیتے ہوئے فقیر ہوتے تو اپنے فقر کے اندر بھی عزت کا احساس کرتے. کیا دین کے نام پر فقیر ہیں؟ پھر عزت مند ہیں ہم لوگ. اگر پورے پاکستان میں لوگوں کو نامنی سے دو چار کیا گیا تو ہم بھی نامنی سے دو چار ہوئے ہیں. کاش ہم دین کے نام پر کھڑے ہوتے اور پھر نامنی ملتی تو عزت سے اہل بیت کے سامنے کہتے آپ کے نام پر نامنی اٹھائیے, عزت تھی پھر ہمارے لیے. کیوں ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی؟ سادہ سی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے, ہم نے دین کو حصے بکھرے کر دیا, ہم دین کو تقسیم کر دیا, یعنی دین کو نہیں اپنی ذات کو تقسیم کر دیا. کچھ ذات کے حصے میں دین حاکم, کچھ ذات کے حصے میں ایک اور رکاوٹ ہے جو حاکم ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے ہمارے لیے؟ پھر جا کر اہل بیت سے پوچھنا پڑے گا, یہ پوچھنا پڑے گا اصل و اساس دین کیا ہے, دین کی بنیاد کیا ہے. جیسے میں کہوں گا دین کی بنیاد کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، ممکن ہے آپ اور میں آپ فوراً جواب میں فرمائیں یا کوئی مجھ سے کہے کہ دین کی بنیاد وہی عبادات ہیں جو اللہ نے واجب کی ہیں. نہیں، میں اس سے بڑھ کر ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بس ہم فرمائیے ہم سے کوئی کہے دین کی بنیاد کیا ہے، ہم کہیں کہ فروع دین دین کی بنیادیں ہیں یا اصول دین دین کی بنیادیں ہیں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکات اور الا الاخر. فرض کیجئے نماز دین کی بنیاد ہے، نماز دین کا ستون ہے. میں بعض اوقات نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا، یہ کیوں ہو گیا؟ بعض اوقات میری نماز قبول ہے، بعض اوقات میری نماز قبول نہیں ہے. بعض اوقات نماز پڑھنا آسان ہے، بعض اوقات نماز پڑھنا مشکل ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہے، وہ کیا ہے؟ بعض اوقات نماز دلچسپی سے پڑھتا ہوں، بعض اوقات نماز بغیر کسی دلچسپی کے پڑھتا ہوں. اس کا مطلب ہے اس نماز کے پیچھے بھی کوئی اور میکینزم ہے جو کام کر رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایک دفعہ کبھی میرے سامنے گناہ آتا ہے، میں نہیں کرتا، ایک دفعہ گناہ آتا ہے نعوذ باللہ کر گزرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے، ورنہ میں تو وہی ہوں. آج صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں دلچسپی کے ساتھ، زہر کی نماز میں میرا دل بالکل نہیں ہے، کیوں ایسا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس بنیاد کے پیچھے کوئی اور بنیاد ہے. اس جگہ پر اگر کوئی شکست کھا جائے، باقی میدان میں بھی شکست کھا جاتا ہے. یہ وہ جگہ جہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا، وہ جگہ کیا ہے؟ اب ذرا سوچئے، ایک قوم نے دین کے اوپر عمل کیا، اس کی روح کو زندہ کیا، ان کی ہر چیز کو فتح ملنا شروع ہو گئی، دنیا کے اندر عزت مند ہو گئے، اہل بیت کے سامنے سرخرو ہو گئے. دوسری قوم کہیں پر کوئی غلطی کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ظاہری طور پر دین ہے لیکن دین کی روح نہیں ہے، ان کو عزت نہیں مل رہی، ان کو مقام نہیں مل رہا. ایک دنیا میں کہاں پہنچ گئے اور ایک کہیں نہیں پہنچ پا رہا ہے. اب ہمیں سبب پتہ چلنا چاہیے، وہ سبب کہاں ہے جہاں پر اصل مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اہل بیت سے سوال کیا گیا اساس دین کیا ہے، دین کی روح کیا ہے؟ دو جملے ارشاد فرمائے. فرمایا دین کی روح مخالفت الہوا و تنزہ عن الدنیا. فرمایا دین کی روح ہوا و حوث کی مخالفت اور دنیا کے مقابلے میں زہد اختیار کرنا ہے. کتنی دفعہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسی باتیں سنی ہیں، اپنی خواہشات کی مخالفت کرو، ہوا و حوث کی مخالفت کرو. ہم نے 10 دفعہ سنا، اس کے بعد ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا اس کی یہ بنیاد کہاں تک جاتی ہے، اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. ہوا و حوث کی مخالفت کرو، دنیا سے زہد اختیار کرو. اب تو ہم نے اتنا سنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہتا بھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی معمول کی اخلاقی نصیحتیں جو ہمیشہ ہو رہی ہیں. یہ ہمارے خیال میں اس سے بڑھ کر ہے، اس کو ہم کم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے پورا میکینزم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک فرضی شخص کے اوپر اس کی تطبیق کر لیتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. ہمارے اور آپ کے سامنے تصویروں میں، کہانیوں میں، واقعات میں شخص آتا ہے، وہ محنت نہیں آتی جو اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کی ہے. مثلا سادہ سی مثال، میرے اور آپ کے سامنے مثال کے طور پر حزب اللہ کا ایک جوان آئے گا جس نے دشمن کو کسی شکست سے دوچار کر دیا. ہم اس جوان کی تعریف کر رہے ہوں گے، کبھی پوچھا اس جوان کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بھی تو سوال کرتے کہ بھائی یہ جوان اس مقام پر پہنچا کیسے ہے؟ میری بھی قوم میں تو اتنے جوان ہیں، وہ نہیں پہنچ پا رہے. کبھی ہم کسی پیر مرد، کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں کسی کہانی اور کردار کے اندر کہ وہ کسی مقام کو حاصل کرتا ہے تو ہم تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے میں بھی تو 40 سال کا ہوں، میں کیوں نہیں پہنچا یہاں پر، اس نے کیسے یہ مقام حاصل کیا، میں کیوں محروم رہ گیا؟ ہم اس اچھے کردار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی چھان کر یہ نہیں دیکھتے یہ اچھا کردار بنا کیسے تھا، اس نے کیا کیا تھا، وہ میں کیوں نہیں کر لیتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری علم کی کمی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. آپ کسی بھی ایسے کردار کے پیچھے جستجو کیجئے، آپ کو 2 چیزیں نظر آ جائیں گی، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرا اپنے نفس کی مخالفت. ہر ایسے کردار کے پیچھے یہ 2 پوائنٹ نظر آئیں گے. نمبر 1، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا. نمبر 2، اپنی ہوا و حوث کی مخالفت کرتا ہے. یہ دو گویا راز ہیں اس پوری دنیا کے اندر کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے. اور جہاں کہیں میں اور آپ ان سے ہٹیں گے ہم مقام سے محروم رہ جائیں گے. نہ صرف مقام سے محروم رہ جائیں گے اخروی مقام سے بلکہ دنیا کے اندر ملنے والی الہی عزت سے محروم رہ جائیں گے. دنیا کے اندر عزت بھی نہیں ملے گی. ہاں ممکن ہے دولت مل جائے, طاقت مل جائے, شہرت مل جائے, لیکن اللہ کی دی ہوئی عزت نہیں ملے گی. اب اس کے میکانزم کو اور دیکھیے. مثال کے طور پر ایک بندہ خدا کو دیکھا جس نے جان دی اللہ کی راہ میں, اس سے پہلے وہ عبادت گزار تھا. عبادت کرنا تھا, کیا مطلب عبادت گزار تھا؟ مثال کے طور پر نماز اول وقت پڑھتا تھا, توجہ کے ساتھ پڑھتا تھا, قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا, نماز شب پڑھتا تھا. میں نے کیوں نہیں کر لیا یہ سب میں نے کیوں نہیں کر لیا؟ اچھا اگر کوئی کام ہمارے سامنے انجام پاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں ظالم رکاوٹ بن گیا ورنہ ہم مدد کر دیتے. اس میں کون سا ظالم رکاوٹ بنا؟ اس میں کہ میں اپنی زندگی میں سے آدھا گھنٹہ وقت نکالوں اللہ کی اطاعت میں, جب سارے لوگ سو رہے ہوں میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں خدا نے متعال کی بندگی میں, اس میں کون رکاوٹ ہے؟ اس کس طرح رکاوٹ پیدا کی ہے؟ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ بھی وقت نہ نکالوں کہ اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھوں کہ تجھے خدا نے مجھے کیا دیا ہے؟ کس نے رکاوٹ بنائی ہے؟ کون مانے تھا یہاں پر؟ فرض کریں اگر یہ سوچ لیتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں میں مجبور تھا کہ 2 نمبر کام کروں اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ حرام کھاؤں, اس پر بھی مجبور نہیں تھا کیونکہ خدا نے مجھے رزق کے وعدے کیے ہوئے تھے. بندگی میں خدا نے کہاں مجبور کیا؟ کس نے مجھے غیر بندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کی؟ یہ احسان محترم بہت واضح چیزیں ہیں. یہ فرق ہے, بنیادی فرق یہاں پر ہے. میں اپنے نفس کو اتنا شکست نہ دے سکا کہ اذان سے پہلے اٹھ جاؤں. اس جوان نے جس نے شہادت حاصل کی اس نے اپنے نفس کو شکست دے دی تھی. یہ میرا اور آپ کا فرق ہوا سب. ہم جو کام نہ کر سکے نفس کو شکست دینے میں وہ بندہ خدا کر سکا تھا. ہم دنیا سے دل نہیں کاٹ سکے وہ دنیا سے دل کاٹ سکا تھا. ہم اپنے لیے صرف یہی منصوبے بناتے رہ گئے کہ میری ذاتی زندگی کیسے اچھی بنے گی. اس نے سارے منصوبے اس پر بنائے کہ میں اہل بیت کی خدمت کیسے کروں گا. اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی. وہاں پر میں اس ملک میں عزت چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر وقار چاہتے ہیں, اس ملک کے اندر اپنے سروں کو فخر سے بلند ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. بہت دور سے شروع نہیں کرنا ہوگا, بہت نزدیک سے شروع کرنا ہوگا. اپنے اندر موجود ہوا و حوث کے خاتمے سے شروع کرنا ہوگا. جو قوم اپنی ہوا و حوث کی پیروی میں مبتلا ہے اس کو دھوکہ دینا بہت ہی آسان کام ہے. اس کو دھوکہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں ابھی شام میں شام کا لشکر کوفہ نہیں پہنچا تھا. ابھی شام کا لشکر کوفہ نہیں پہنچا تھا. عبید اللہ ابن زیاد کوفہ نہیں آیا تھا. بس اتنی سی افواہ اڑائی کے لشکر آنے والا ہے, لوگ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. ابھی تو لشکر آیا بھی نہیں تھا, ابھی تو لشکر کی کوئی خبر بھی نہیں تھی. اور پھر کوفے والوں کو اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اگر شام سے لشکر آ بھی گیا تو 2000 ہوں گے, 3000 ہوں گے, 4000 ہوں گے, ہم یہاں 50000 سے زیادہ ہیں, وہ کہاں سے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن ان سب کو بھور بھگانے کے لیے ایک افواہ کافی تھی. ایک افواہ کافی تھی. کیوں؟ نفس پرست تھے, اپنی خواہشات نفسانیہ کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے, دلوں کے اوپر خوف طاری تھا. ایک افواہ ان کو سفیر رسول سے, سفیر حسین سے دور پھینک گئی. اور ایک موقع وہ آیا کہ چند منتخب میدان کربلا میں کھڑے ہوئے دشمن اپنی شمشیریں اور نیزے چمکا چمکا کے دکھا رہے تھے اور ان کو پیاسا رکھ کر گڑگڑانے کے اوپر مجبور کرنا چاہتے تھے, اور ان کے پاس استقامت کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا, وہ نہیں ہلے. وہ قوم صرف افواہ پہ بھاگ گئی جبکہ آنے والے 4000 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تھے اور یہ 30-40 ہزار 50 ہزار تھے. اور یہاں پر صرف 72 ہیں اور سامنے دسیوں ہزار کا لشکر ہے جو اپنی شمشیروں اور اپنے نیزوں کو دکھا رہا ہے اور یہ ہلنے کو تیار نہیں ہے. کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ کیوں وہ دھمکیوں سے بھاگ رہے ہیں اور یہ کیوں اپنی شہادت سے اتنے بیتابی سے بڑھ رہے ہیں؟ ان دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. ان دونوں کے اندر معرفت کا فرق ہے, ان دونوں کے اندر دنیا سے اپنی آنکھوں کو پھیر لینے کا فرق ہے. جس کا دل دنیا کے اندر مبتلا ہے وہ کہاں جان دے گا، جس کا دل دنیا کے اندر مبتلا ہے، جس نے ساری منصوبہ بندی اپنی دنیا کے لیے کی ہے، وہ کوئی جان نہیں دے پائے گا، وہ ہمیشہ دھوکہ دے دے گا. جیسے اہل کوفہ نے متعدد دفعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دھوکہ دیا. البتہ انہی اہل کوفہ کے اندر کچھ جانباز بھی تھے، کچھ سرفروش تھے، کچھ جانسار تھے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور. ایسا نہیں کہ سارے اہل کوفہ خراب تھے، اگر سارے اہل کوفہ خراب ہوتے تو حانی ابن عروہ کوفی تھے، مسلم ابن اوسجا کوفی تھے، حبیب ابن مظاہر بھی کوفی تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے کوفی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے کے اندر والوں میں شامل تھے. بس کوفیوں کے اندر دو گروہ تھے، ایک جانسار تھے جو قلیل تھے، اور کچھ تھے جو بے وفا تھے، کثیر تھے. لیکن ان جانساروں کے بارے میں ہم کوئی سوال نہیں کر پائیں گے، کون ہانی ابن عروہ نے کیا کیا. ہاں یہ وہ تھے جن کا لاشا مسلم بن عقیل کے ساتھ گھسیٹا گیا، انہوں نے فخر کیا اس کے اوپر. ہانی ابن عروہ مظلومیت کے عالم میں مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے رہے، تنہے تنہا تھے، عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم برداشت کیا اور کہا کہ میں مسلم بن عقیل سفیر حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں ان کے ساتھ رہوں گا. مسلم ابن اوسجا کون ہے؟ مسلم ابن اوسجا وہ ہیں جو جب زمین پر گرے تو سید الشہداء حبیب ابن مظاہر کے ساتھ اٹھانے کے لیے گئے. یہ اہل بیت کے جانسار ہیں، یہ اہل بیت کے وفادار ہیں، اور یہ جانے کیوں نہ دیتے جب علی اکبر کو شہادت کے لیے بیتاب دیکھ رہے، یہ کیوں جانے نہ دیتے؟ یہ خود جان رہے تھے کہ جب علی اکبر تیار ہے تو ہمارا خون علی اکبر کے مقابلے میں کچھ نہیں. سید الشہداء پر عاشور کے دن جو لمحات انتہائی سخت لمحات گزرے، ان میں سے ایک وہ وقت جب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے سید الشہداء کے سامنے آئے. سید الشہداء کا وہ جملہ مشہور ہو گیا، وہ معروف ہو گیا کہ فرمایا تقدم ولادی، اے میرے فرزند اب آگے بڑھو. سید الشہداء کس میدان کے لیے کہہ رہے تھے تقدم ولادی؟ اس میدان کے لیے کہہ رہے تھے جس میں شمشیریں اور نیزے تیار تھے کہ علی اکبر آئیں گے اور پھر واپس نہیں جائیں گے. سید الشہداء جوان لاشے کو اس کی طرف بھیج رہے تھے، لہذا چند جملات سید الشہداء نے علی اکبر کے لیے ارشاد فرمائے. جب علی اکبر جانے لگے تو جملہ ارشاد فرمایا، اے خدا ہے تو شاہد رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں تیرے نبی کی شبیہ. سید الشہداء کے لیے سخت تھا، اور اگر کسی کو سید الشہداء کی اس قربانی کو در کرنا ہو تو سید الشہداء کے چند جملات پر بیان کرے، اپنی توجہ دے. جو مشہور علماء نے پڑھا، ایک موقع پر جب علی اکبر کے گرنے کی آواز آئی تو فرمایا، بیٹا آواز دیتے رہو، ابا آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. شدت تڑپ کسی کو دیکھ رہی ہے تو سید الشہداء کے جملوں کے اندر دیکھیں. سید الشہداء علی اکبر کے سرانے پہنچے، علی اکبر کو یوں جان دیتے دیکھا، ایک جملہ صحیح روایت میں فرمایا، وہ علی دنیا بعد خلافا، اے اکبر تیرے بعد دنیا میں اب کچھ نہیں ہے. اور سید الشہداء کا امتحان کیا ہے؟ سید الشہداء کا امتحان یہ ہے کہ حوض کوثر کا مالک ہے اور جوان بیٹا آ کر کہہ رہا ہے ایک جرعہ پانی کا مل جائے. کس دن سے حوض کوثر کے مالک نے کہا ہوگا کہ بیٹا جنگ کرو، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے.
سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دین کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تیرے مظلوم بندے تیری فتح و نصرت کے منتظر ہیں۔ پاک پروردگار، تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ، اپنے مظلوم بندوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، چند ظالموں نے یزید کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا میں ظلم و جور بچایا ہوا ہے، پاک پروردگار ان ظالموں میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، مومنوں کا لشکر تیری نصرت کے لیے میدان جنگ کے اندر ہے، پاک پروردگار مومنین عراق، مومنین لبنان و ایران اور پاکستان کے مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، مسلسل کچھ لوگ تیری دین کی خاطر مشکلات سے گزر رہے ہیں، پارا چنار کے اندر، ہنگو کے اندر مسلسل خبریں آ رہی ہیں، پاک پروردگار مومنین اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، آزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں جانیں امانت میں دی ہیں، پاک پروردگار ان جانوں کو امام کے قدموں میں نثار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم۔